بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین، اب آپ کے سامنے محترم جناب حافظ محمد ادریس صاحب مطالعہ قرآن پیش کریں گے. اس موقع پر میں آپ حضرات سے حافظ صاحب کا مختصر تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں. حافظ محمد ادریس جماعت اسلامی پاکستان کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں. آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. بی اے میں آپ نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے. عربی اور معارف اسلامیہ میں ایم اے کیا. ابھی دور طالب علم ہی میں تھے کہ معاہدہ تاشقند کے خلاف بات کرنے پر جیل بھیج دیے گئے. 1969 میں جامعہ پنجاب کے انتخاب میں اسلامی جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا. آپ کے مقابلے میں تمام لادین عناصر اکٹھے ہو گئے. اس کے باوجود آپ نے مخالف گروپ کے متفقہ امیدوار کو شکست دی. 1973 کے اواخر میں کینیا تشریف لے گئے. 1985 تک کینیا میں رہے اور 12 سال تک اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. آپ نے ریڈیو کینیا پر اسلام اور اس کے نظام کے موضوع پر تقاریر کا سلسلہ شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ادریس صاحب کو کہ وہ اپنا مطالعہ قرآن پیش کریں.
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے قابل احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، سورہ البقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو بعض اہم ہدایات دی ہیں اور بعض پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی کی ہے. ان آیات کو پڑھتے ہوئے انسان کی آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ آ جاتا ہے، اور وہ نقشہ ہے ایمان اور آزمائش کا نقشہ، اور اس میں اہل ایمان آزمائش کے بھنور میں سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہے. یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جو تاریخ اسلامی کا بڑا نازک وقت تھا. آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے اور تحویل قبلہ کا حکم بھی آ چکا تھا. بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ کی طرف موڑ دیا گیا تھا، اور اہل ایمان اس وقت چاروں جانب کے خطرات میں گھرے ہوئے تھے. کسی وقت بھی کوئی جنگ شروع ہو سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اسی جنگ کے لیے تیار ہونے کا اور اس کے لیے اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنے کا حکم دیا. ابھی جنگ بدر عملاً نہیں ہوئی تھی، لیکن فضا میں اس کے آثار بالکل نمایاں نظر آ رہے تھے. گرب پیش کے حالات اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ بہت جلد اب مسلح تصادم ہونے والا ہے. چنانچہ ان آیات کو آپ جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جس طرح سے حالات کا تجزیہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ انہیں ڈرایا جائے، ان خطرات کو پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ہمت نہ ہارنا. یہ منزلیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو صبر اور جرأت کے ساتھ ان منزلوں سے گزرتے ہیں. اس بات میں بڑا فرق ہے کہ کسی شخص کو ایک بلیک تصویر پیش کر کے چھوڑ دیا جائے اندھیرے میں، اور کسی شخص کے سامنے بلیک تصویر پیش کر کے پھر اس سے نکلنے کا راستہ بھی اسے بتا دیا جائے. تو یہاں ان آیات میں وہ تصویر جو پیش کی گئی ہے، اس تصویر سے اہل ایمان کے حوصلے اتنے بلند ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس سے نکلنے کی سبیل بتائی ہے کہ اس سے آپ کیسے نکل سکیں گے. چنانچہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان کا دعوی کرنے والو، اللہ تعالی کی مدد مانگتے رہا کرو صبر اور نماز سے. استعانت کا معنی ہے مدد مانگنا، آنا یعین و مدد کرنا، اور استعانت باب استفعال ہے. باب استفعال میں جتنے بھی مصادر ہیں ان کے اندر طلب پائی جاتی ہے، استغفار مغفرت طلب کرنا، استعانت مدد طلب کرنا. فرمایا کہ تم مدد طلب کیا کرو اللہ تعالی کی دو چیزوں کا اہتمام کر کے، پہلی چیز صبر اور دوسری چیز صلاۃ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر کے بارے میں ہمیں جان لینا چاہیے کہ صبر کیا ہے. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت میں رو دھو کے پھر چپ کر جانا یہ صبر ہے، حالانکہ اسلام نے ہمارے سامنے صبر کا جو صحیح مفہوم پیش کیا ہے وہ اس سے مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث متفق علیہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأت تبکی عند قبر فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ واصبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر پر ایک خاتون بیٹھی رو رہی، زارو قطار رو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈر، اللہ کی بندی اور صبر کر. اس عورت کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صبر کی تلقین کرنے والے کون ہیں، تھی وہ مسلمان مومن تھی لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے. فقالت الیک عنی فانک لم تصب مصیبتی، اس نے کہا نصیحت کرنے والے تو اپنا راستہ لے، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تجھے اس کا کیا احساس، تجھے اگر وہی مصیبت پہنچے تو پھر تجھے پتا چلے کہ صبر کی تلقین کیسے کی جاتی ہے، تجھے تو وہ مصیبت نہیں پہنچی. تو حضرت انس جو اس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اس عورت کا بچہ فوت ہو گیا تھا اور وہ اس کے بچے کی قبر تھی، اس پر بیٹھی وہ رو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے گئے. بعد میں کسی نے اس عورت سے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ کون تھے جو تجھے نصیحت کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ دوڑی دوڑی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی اور آ کر معذرت کرنے لگی، کہا کہ میں نے صبر کیا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو صدمہ لگنے کے وقت کیا جاتا ہے، جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو اس وقت صبر کرنا یہ صبر ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر خاموش ہو جانا یہ صبر نہیں ہے. گویا مومنین کی شان یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور اسی سے یہ بات مانگتے اور طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے اور اس مصیبت کے اندر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں حضور نے ارشاد فرمایا، من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اللہ تعالی سے صبر کی توفیق مانگے اللہ تعالی اسے صبر عطا کرتا ہے. وما اوتی احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، اور کسی کو صبر سے زیادہ بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی. صبر انسان کے اعمال میں اور اس کے اخلاق میں اور اس کے کردار میں ایک ایسی صفت ہے جو نہایت بلند صفت ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر انسانوں کا آپ تجزیہ کریں، ان کے اعمال کا اور ان کے کردار کا، تو جس شخص کے اندر صبر ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. اور صبر بہت بڑی صفت ہے، جتنا یہ مشکل کام ہے اتنا اس کا اجر بھی بڑا ہے، اور جتنا یہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اختیار کرنے کے بعد انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عزت کا اضافہ کرتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو صبر اور شکر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر، کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، بشرطے کہ وہ مومن بن جائے. مومن بن جانا اصل اس کی شرط ہے، کہ مومن بن جائے تو ہر حال میں اور ہر معاملے میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے. ان اصابت سرا شکر فکان له خیرا، اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابت ضراء صبر فله خیر، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، خوشیاں بھی ایسی کہ جو انتہا کی خوشیاں تھیں، مثلا مکہ کا فتح ہو جانا کتنی بڑی خوشی تھی، خیبر کا فتح ہو جانا کتنی بڑی خوشی تھی، بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ایک بڑے لشکر کے مقابلے پر کامیابی مل جانا کتنی بڑی خوشی تھی، لیکن ہر خوشی کے وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں حضور سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور مصیبتیں ایسی کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. طائف کا بازار ہو، احد کا میدان ہو، ہجرت کی رات ہو، شیب ابی طالب کے کٹھن 3 سال ہوں، کوئی مرحلہ اور کوئی موقع، ہر موقع پر آپ دیکھیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق، اور اسی بات کی تلقین آپ اپنی امت کو کیا کرتے تھے. خوشی میں اللہ کا شکر اور مصیبت اور تنگی میں صبر، فرمایا یہ دونوں باتیں مومن کے لیے باعث خیر و برکت ہیں. جو حالات آنے والے تھے ان حالات کے لیے ایک تو مکہ میں لوگوں کو تربیت دی گئی، مکہ میں آزمائش کی بھٹیاں جو تھیں وہی تربیت تھی جس سے گزار کر اب ان لوگوں کو اس قابل کر دیا گیا تھا کہ اگر بدر کے میدان میں انہیں جانا پڑے گا تو یہ ثابت قدم رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی جن کا آگے تذکرہ ہے، ہر قسم کی ان آزمائشوں میں تمہیں صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. دوسری چیز اس میں نماز فرمایا گیا کہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اذا حز به امر صلى، جب کبھی کوئی مشکل وقت آ جاتا تھا، کوئی مصیبت آ پڑتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، نفل نماز کی طرف توجہ کیا کرتے تھے، اور فرض نمازوں کی تلقین اور تاکید تو اس قدر زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، حضر میں، بیماری میں، تندرستی میں، جنگ میں، امن میں، کبھی کسی وقت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، کو سوائے آپ کی زندگی میں ایک واقعہ کے کوئی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر کیا. وہ جنگ خندق کے وقت میں تھا جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے ساتھ ایسی انگیجمنٹ میں مصروف رہے کہ آپ عصر کی نماز بر وقت ادا نہ کر سکے، اور وہ واحد موقع ہے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بارے میں بدعا کی، اور اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. یعنی انگیجمنٹ ایسی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکے، ورنہ جنگ کی حالت میں بھی، سخت ترین جنگ کی حالت میں بھی نماز کے وقت میں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے، اور نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جنگ کی حالت میں کس طرح نماز ادا کی جائے. اب نماز پر جو تلقین اور تاکید آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور قرآن مجید میں یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر صبر اور نماز کے ساتھ اس کی مدد مانگو, تو بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے کا انسان کو استحقاق حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کر لے, یعنی صبر اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے, اور مشکل اور مصیبت وقت میں ہاں حضور کی زبان پر یہ الفاظ آیا کرتے تھے, ارحنی بالصلاۃ یا بلال, اے بلال نماز کے ساتھ مجھے آرام اور راحت پہنچا, یعنی وضو کے لیے پانی لے کے آ تاکہ میں نماز پڑھوں اور مجھے راحت ملے. نماز حقیقت میں انسان کو اس عظیم تر مقصد کے لیے تیار کرتی ہے جو بندہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت قائم ہو, اور نماز کے ذریعے سے ایک بندہ مومن یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میں نے اپنے جسم کے اوپر اے اللہ تیری حکومت قائم کر دی ہے, تیرا حکم آتا ہے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں, دنیا کی دلچسپیاں اور دنیا کی رغبتیں ساری کی ساری میرے نزدیک ہیچ ہیں, جب تیرا حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر میں ذرا برابر نہیں رکتا, تیرے حکم پر میں فوراً تسلیم خم کر دیتا ہوں. یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی اس قابل ہے کہ وہ بیرونی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نعرہ حق بلند کر سکے, اور اگر یہ بات پیدا نہیں کی گئی اور اس کے اندر بھی یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت اچھی تقریر بھی کر لے اور بہت اچھی تحریریں بھی اس کی منظر عام پر آ جائیں اور لوگوں کے جذبات کو برانگیخت کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو, لیکن حقیقت میں اس نے وہ پہلی اینٹ ہی نہیں رکھی جس کے اوپر بنیاد رکھنے والی ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک صبر تو وہی ہے جس کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں کہ مصیبت اور مشکل کوئی آ جائے تو اس پر انسان ثابت قدمی دکھائے, یہ صبر ہے. صبر کی تین اقسام ہیں. ایک ہے الصبر علی ترک المحارم والمآثم, اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں اور گناہ کے کاموں سے انسان اپنے آپ کو روک لے, بے شک اس کے اندر فائدہ نظر آئے لیکن اپنے آپ کو روک لے. ساری دنیا اس راستے پر چل رہی ہو لیکن آدمی یہ سوچے کہ میں دنیا کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوں, میں اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوں. یہ صبر اور یہ واقعتاً بڑا مشکل ہوتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے راستے پر چلی جا رہی ہے, آپ تنہا رہ گئے ہیں, لوگ ایسی دوڑ کے اندر شامل ہیں جس میں بظاہر فائدہ ہی فائدہ ہے اور آپ اس دوڑ میں شامل نہیں ہو رہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اہل و عیال, رشتہ دار, عزیز و اقارب, دوست یار سارے مجبور کرتے ہیں انسان کو اور بہت سارے انسان پھسل جاتے ہیں وہاں پر صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے اور انسان محارم کے راستے پر اور معصوم کے راستے پر, گناہ کے راستے پر چل نکلتا ہے. ایک تو صبر یہ ہے کہ انسان اس راستے کی طرف نہ جائے, بے شک وہ راستہ کتنا دل لبھانے والا ہو, جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا اس راستے پر چلنا, اس راستے پر اس کا قدم نہ اٹھے, ہر قسم کی ٹیمپٹیشنز اور ترغیبات کو ٹھکرا دے. اور دوسرا صبر ہے علی فعل الطاعات والقربات, اطاعت کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے سلسلہ میں انسان کوشش کرتا رہے اور اس میں اس کو نقصان اٹھانا پڑے تو صبر کے ساتھ برداشت کر جائے, آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ برداشت کر جائے. اور تیسرا ہے علی المصائب والنوائب, کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے, کوئی دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ آ جائے, کوئی کسی قسم کا کوئی مصیبت اور مشکل کا مقام آ جائے تو اس پر انسان صبر کرے. اور یہ صبر کرنے والے لوگ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بار بار ہم سنتے ہیں نا کچھ لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے حساب یسیرا لیا جائے گا یعنی آسان حساب لیا جائے گا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب تو ہوگا لیکن صرف نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ جنت میں جائیں گے. تو بغیر حساب جنت میں جانے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صابر ہیں, صابرین ہیں بغیر حساب جنت میں جانے والے. ایک روایت میں علی بن حسین بن علی امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یونادی منادن، جب پہلے اور پچھلے سارے لوگ قیامت کے دن جمع ہو چکے ہوں گے، میدان حشر ہوگا، تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے الصابرون، کہاں ہیں دنیا میں صبر کرنے والے، لیدخل الجنہ قبل الحساب، آئیں وہ حساب سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے. اور صبر کرنے والے لوگ پھر اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر فرشتے انہیں روکیں گے اور کہیں گے تم کون لوگ ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. پوچھیں گے بغیر حساب کے، کہیں گے کہ ہاں. کہیں گے تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے صبر کیا تھا. کہیں گے کیا صبر تھا تمہارا؟ تو وہ کہیں گے صبرنا علی طاعت اللہ و صبرنا عن معصیت اللہ، علی طاعت اللہ و عن معصیت اللہ، ہم نے اللہ تعالی کی اطاعت پر صبر کیا اور ہر مشکل کو برداشت کیا، اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر کیا اور ہر نقصان کو برداشت کیا. تو پھر وہ کہیں گے کہ اچھا آؤ جنت میں داخل ہو جائے. یہ صبر کرنے والے لوگ. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولكن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کس نوعیت اور کس قسم کی ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہرحال وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. شہید گواہی دینے والا ہوتا ہے، شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا، شہادت دینے والا. اور شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک انسان تو اپنی زبان سے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اپنے قلم سے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور یہ شہید وہ ہے جو اپنے خون سے، اپنی جان سے شہادت حق کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اپنی جان اس کے لیے قربان کر دیتا ہے حق کی خاطر. کہ سلسلہ میں بڑی احادیث ہیں شہداء کی فضیلت میں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیئن احب الی اللہ من کثرتین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور پوری کائنات میں دو قطروں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. دوسری روایت میں، قطرتان حبیبتان الی اللہ من الدنیا وما فیہا، دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. کون سے دو قطرے؟ فرمایا، قطرۃ الدم من خشیت اللہ، ایک تو انسان کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنکھ سے بہنے لگے، اور دوسرا وہ قطرۃ دم طہرا کو فی سبیل اللہ، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں شہید کے جسم سے گرتا ہے. یہ دونوں قطرے زمین پر بعد میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پہلے کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے انہیں مردہ نہ کہو. اب وہ منزل آنے والی ہے جب اللہ کی راہ میں لوگوں کو جان دینا پڑے گی، اور واقعتاً جب وہ منزل آئی تو پھر یہ صابرین یہ سروں سے کفن باندھ کے نکلے. اور آپ دیکھیے وہ منظر کیا عجیب منظر تھا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کا معائنہ کرتے ہیں اور کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑی عمر کے ہیں، انہیں واپس بھیج دیتے ہیں اور وہاں حضور کا دامن پکڑ لیتے ہیں. کہاں تو دنیا کے اندر یہ منظر دیکھا گیا کہ جبری بھرتیاں ہوتی ہیں اور نوجوان چھپے چھپے پھرتے ہیں اور ان کے والدین انہیں چھپا دیتے ہیں، اور کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے اور کوئی کچھ کرتا ہے، اور کہاں یہ صورتحال ہے کہ کمانڈر کچھ لوگوں کو واپس بھیج رہا ہے، سامنے موت ہے، وہاں کسی پکنک پر نہیں جا رہے، وہاں وہ تلواریں ان کے انتظار میں ہیں اور وہ نیزے ان کے انتظار میں ہیں جو ان کے دشمنوں نے تیار کر رکھے ہیں اور جو ان کا خون پینے کے لیے بیتاب ہے، اور یہاں کسی نوجوان کو اگر واپس بھیجا جا رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور کا دامن پکڑا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے چلیے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی تو عجیب شان تھی، اس دن عجیب حالت ہوئی. وہ میدان جہاد میں جانے کے لیے نکلے تو ان کے چھوٹے بھائی عمیر بن سعد، عمیر بن ابی وقاص، وہ ساتھ نکلے. چھوٹے تھے، 14 سال کی عمر تھی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. جب واپس بھیجا تو وزارو قطار رونے لگے اور حضرت سعد کے پاؤں پہ گر گئے اور کہا کہ مجھے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دلوا دیجیے کہ میں جہاد میں جاؤں. اور حضرت سعد گئے ہاں حضور کے پاس، اور ان سے جا کر سفارش کی اور انہیں ساتھ میدان میں لے کے پہنچے اور میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے تھے. 14 افراد بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے, ان میں یہ نوجوان بھی تھے جو بڑے اصرار کر کے میدان جہاد کی طرف گئے تھے. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات, کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. شہید کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء کو جب جنت میں داخلے کی بشارت سنا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگو. وہ کہتے ہیں یا اللہ اب اور کیا مانگیں, جنت میں ہم آ گئے ہیں, ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور مانگ لو کچھ. تو حضور کہتے ہیں کہ شہید کچھ اور نہیں مانگتا, وہ صرف یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج, میں تیری راہ میں پھر جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں. خدا حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہو جاؤں, پھر زندہ ہوں, پھر شہید ہو جاؤں, اور یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بار بار شہادت کا رتبہ ملے. اور یہ شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ مومن کی تو مطلوب و مقصود ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نمال غنیمت نہ کشور کشائی. خالد بن ولید کو دیکھیے اور ان سے پوچھئے شہادت کا مقام کیا ہے. ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا ہو. 125 جنگیں لڑیں اور کبھی شکست نہیں ہوئی, ہمیشہ کامیاب رہے. سیف من سیوف اللہ کا لقب انہیں عطا کیا گیا. وہ جب بستر مرگ پر تھے, میدان جہاد ہی کے اندر ہزاروں قطار رونے لگے اور ان کے پاس جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ابو سلیمان تم کیوں رو رہے ہو, تم ہمارے درمیان سب سے زیادہ بہادر شخص ہو, اس میں کوئی شک نہیں کہ تم سب سے زیادہ شجاع اور جرات مند ہو. انہوں نے کہا میں آج اس لیے رو رہا ہوں, ان کے الفاظ ہیں کہ میں آج اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اموت و موت بعیر, اونٹ کی موت مر رہا ہوں. موت میری آنکھوں کے سامنے رہی ساری زندگی اور میں موت کے ساتھ کھیلتا رہا اور میری تمنا رہی کہ میں کسی میدان کے اندر اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کروں. ساری زندگی میدان جہاد کے اندر گزر گئی لیکن میری قسمت میں شہادت نہیں تھی, آج میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں. یہ شہادت کا مرتبہ اور یہ شہادت کا مقام. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیں وہ زندہ ہیں. اور واقعی ان لوگوں کو زندہ ہی ہونا چاہیے جس طرح وہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلا کرتے تھے. اگر آپ ان کے واقعات کی تفصیل دیکھیں, ایک ایک صحابی کو آپ دیکھیں, ہر موقع پر ہر جنگ میں. ابو خیسمہ کو دیکھیے, تبوک کے موقع پر جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ابو خیسمہ پیچھے رہ گئے, جانے کا ارادہ تھا. آن حضور سورج نکلنے سے پہلے پہلے منہ دھیرے نکل گئے اپنی فوج کے ساتھ, ابو خیسمہ پیچھے رہ گئے. اپنے باغ میں تھے, باغ سے آئے گھر میں, دوپہر کا وقت تھا, لو چل رہی تھی, شدید گرمی تھی, دھوپ تھی, اندر ٹھنڈک تھی, باہر گرمی تھی, دروازے پہ چک تنی ہوئی تھی. دروازے پر پہنچے, ان کے اہل و عیال اندر تھے, وہاں قدم رک گیا اور کہا ابو خیسمہ حیف ہے تمہارے ایمان پر, آج کی یہ دوپہر ٹھنڈے سائے میں گزارو گے جبکہ اللہ کا نبی میدان جہاد کی طرف روانہ ہو چکا ہے, ابو بکر صدیق اور عمر جا چکے اور تم یہاں یہ دوپہر یہاں گزارو گے, حیف ہے تمہارے ایمان پر. قدم وہیں رک گئے, وہیں سے واپس چلے گئے, باغ کے اندر گئے, اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور اسی وقت روانہ ہو گئے. یعنی یہ لوگ تھے جو جذبہ شہادت سے سرشار رہتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کی راہ میں جب جان قربان کر دیں تو ایسے لوگوں کو زندہ ہی ہونا چاہیے. اور ان کی زندگی کس قسم کی ہے اس کا اگرچہ ہمیں شعور نہیں ہے, لیکن ان کی اس جذبے اور اس قربانی سے یقیناً وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ زندہ ہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہاں تاکید ہے, لام بھی تاکید کے لیے ہے اور نون بھی تاکید کے لیے ہے, دوہری تاکید ہے. بلا یبلو کا معنی ہوتا ہے آزمانا. لَنَبْلُوَنَّكُمْ, یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارا امتحان لیں گے, کچھ خوف تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا, کچھ بھوک کا مزہ چکھایا جائے گا, مال اور جان اور پھلوں کے اندر کمی ہوگی اور نقصان اور خسارہ ہوگا. یہ سارے امتحان لیے جائیں گے. صحابہ کرام کو دیکھیے, آج اس دور میں ہم اپنے آپ کو ایک عجیب قسم کی مخلصی کا شکار دیکھتے ہیں. یہ مخلصی بہتات کے اندر مخلصی ہے. ہر چیز موجود ہے اور ہمارے دل مخلص ہو چکے ہیں. ہر چیز وافر مقدار میں ہے اور ہم اپنے آپ کو تہی دامن سمجھتے ہیں. ہم نے ایک بت پرستی شروع کر دی ہے. معیار زندگی کو بلند کرنے کی ہوس اور فکر یہ ایک بت ہے جس کو ہم اپنے سامنے بہت سجا کے رکھتے ہیں, اپنے دل کے اندر اسے بٹھا رکھا ہے اور اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں, اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ساری زندگی کولو کے بیل کی طرح لگے رہتے ہیں اور نہ یہ حاجات کبھی کسی کی پوری ہوئی ہیں نہ پوری ہوں گی. بس اس بت کی پوجا میں انسان ساری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. وہاں دیکھیے ذرا ان لوگوں کا حال کیا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ خیبر کی فتح سے پہلے ہم لوگ مدینہ کے اندر کبھی پیٹ بھر کے نہیں سوئے تھے, حتیٰ کہ کھجوریں بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملی. روٹی اور مرغن غذائیں تو دور کی بات ہے, کھجوریں بھی پیٹ بھر کے کبھی نہ ملی. اور عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا بیٹے, میں نے کہا لبیک یا امہ, اما جان کیا حکم ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں مدینہ میں کیا حال ہوتا تھا؟ میں نے کیا کہ بتائیں. فرمایا ایک مرتبہ 40 دن گزر گئے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلی سوائے رات کو جلنے والے چراغ کے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا پھر آپ لوگ زندہ کیسے رہے؟ فرمایا کہ اعلی اسودین الماء والتمر, دو سیاہ چیزیں زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں ملتی تھی, پانی اور کھجوریں. اور کھجوریں بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کہتی تھی پیٹ بھر کے کبھی نہیں ملی. 40 روز یوں گزرے. آزمائیں گے ہم تمہیں کچھ بھوک سے, یعنی جو اس راستے میں چل نکلتا ہے تو پھر اسے آزمایا جاتا ہے. ایک شخص نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. اگر میں نے سوچ کر کہا ہے. آپ نے پھر کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. میں پھر کہا میں نے سوچ کر کہا. فرمایا پھر بھوک کے لیے تیار رہو, اس لیے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی جانب بھوک آتی ہے اس طرح جس طرح سے بلندی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے حالات بیان کرتے ہیں. اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام تھے جو مسجد نبوی میں ایک کبوترے کے اوپر رہتے تھے, اور انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگی ساری اللہ کے دین کے لیے اور علم کے حاصل کرنے کے لیے وقت کر رکھی تھی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تھا کہیں بھی جانے کے لیے کسی مہم کے لیے وہ اس کے لیے تیار رہتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے کہ ہم فاقے سے ہوتے تھے اور ہم دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فاقہ ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہی تھا کہ کئی دنوں سے ہم بھوکے تھے اور حضور کے گھر میں بھی فاقہ تھا کہ ایک انصاری اچانک لکڑی کا ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا, لبالب بھرا ہوا لے کے مسجد میں داخل ہوا. میں نے دیکھا اس کی طرف. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دستک دی اس نے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا اس نے. میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فاقہ تھا, اس پیالے میں سے ہمیں کیا ملے گا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا ابو ہریرہ, میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا بلا لو سارے ساتھیوں کو. میں نے سوچا اگر آپ مجھے کہتے کہ آؤ اور پی لو تو شاید میرا کچھ بن جاتا, یا کسی اور ساتھی کو بلا لیتے تو اس کا کچھ بن جاتا. اب سارے 70 کے قریب افراد ہیں, ان کو بلا لوں تو کسی کا کیا بنے گا. لیکن آپ کا حکم تھا, میں نے سب کو آواز دی کہ حضور بلا رہے ہیں. جب وہ لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور فرمایا دائیں ہاتھ سے پلانا شروع کر دو. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا کہ میں تو چونکہ پلانے والا ہوں, باقی تو کسی کے حصے میں کچھ آ جائے گا, میرے تک جب تک بات پہنچے گی تو کیا رہے گا اس میں. پھر میں نے پلانا شروع کیا اور سب کو میں نے پلایا. پیالے میں دودھ تھا. حضور نے فرمایا مسکرا کے, ابو ہریرہ تمہیں تو ڈر تھا کہ تمہارے تک پیالہ پہنچنے سے پہلے پہلے دودھ ختم ہو جائے گا, پی لو. میں نے پیا. آپ نے فرمایا اور پی لو. اور پیا. آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اور پی لو اور خوب سیر ہو کر پی لو. میں نے پی لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. سارے اصحاب صفہ پی چکے تو آپ نے پیا, یعنی بھوک کی کیفیت
بہت سے واقعات ہیں. عبد الرحمن بن عوف جو ایک مالدار صحابی تھے، بعد میں وہ بڑے تاجر تھے اور اللہ کی راہ میں بے درہ خرچ کیا کرتے تھے، بے پناہ خرچ کیا کرتے تھے، بغیر گنے دیا کرتے تھے. تبوک کے وقت میں آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے لا کر تھیلیاں پیش کی تھیں، پوچھا گیا کیا، تو انہوں نے کہا میں نے تو گنا نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کا حکم تھا، میں نے لا کے حاضر کر دی. ان کا بیٹا ان سے روایت کرتا ہے، ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں دسترخوان بچھا، میرے والد نے اس روز نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. جب روزہ کھلنے کا وقت آیا تو روزہ انہوں نے چھوڑا، اس کے بعد دسترخوان کو دیکھا تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو گرنے لگے اور بغیر ایک لقمہ کھائے اٹھ کھڑے ہوئے. اور کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس دور کو یاد کر رہا ہوں، وہ دور ایسا بھی ہمارے اوپر گزرا ہے جبکہ مصعب ابن عمیر میدان احد میں شہید ہوئے تھے. مصعب ابن عمیر جو مکہ میں شہزادوں کی زندگی گزارا کرتے تھے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ٹھکرا کے آ گئے تھے، آزمائش جھیلنے کے لیے، بھوک کو دعوت دینے کے لیے، خوف کی زندگی گزارنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر. کہتے ہیں میدان احد میں جب وہ شہید ہوا شہزادہ، ہم اسے کفن دینے کے لیے کپڑا مہیا نہ کر سکے. ایک کمبل تھا جس میں ہم نے کفن دیا، سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ بندہ جس حال میں بھی اللہ کے ہاں پہنچے اللہ کو محبوب ہے، اس کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. یوں ہم نے اس کو دفن کیا. آج یہ دنیا ہمارے سامنے اپنے سارے خزانے اگل رہی ہے، تو میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں ہمارے سارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا گیا. یہ کیسی ہے؟ خوف کی کیفیت تاری رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری ہر وقت کہیں نہ کہیں سے حملے کا خطرہ رہتا تھا. کئی مرتبہ حضور خود راتوں کو نکلا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں تھے، مسجد میں دیکھا گیا تو نہیں تھے، رات کا وقت تھا. صحابہ کرام کو فکر ہوئی، ایک دوسرے کو اطلاع دی، ایک دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضور موجود نہیں ہے. بڑی عجیب خوف کی کیفیت مدینے میں تاری ہو گئی اور سارے صحابہ نکلے. کیا بات ہو گئی کہ ایک جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے تھے، صحابہ کو دیکھا پریشانی کی حالت میں تو فرمایا کہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ دشمن کے حملے کا کوئی خدشہ ہے، تو میں گیا ہوں دور دور تک، میں نے جا کر دیکھا ہے کوئی دشمن نہیں ہے، جاؤ آرام سے جا کے سو جاؤ. خوف کی کیفیت ساری رہتی تھی، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے. اندرونی دشمن اندرونی طور پر بھی نقصان پہنچاتا رہتا تھا، باہر سے بھی حملہ ہوتے رہتے تھے. منقسم من الاموال والانفس والثمرات، جان کا نقصان، مال کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ سارے نقصانات ہوتے رہتے تھے اور یہ آزمائش تھی. جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے اور فصلیں پکی کھڑی ہیں، اب درانتی چھوڑ کر تلوار ہاتھ میں لے لی ہے اور فصلوں کو چھوڑ دیا ہے. باغات کھجور کے پکے کھڑے ہیں، سال بھر کی محنت سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن حکم ہے کہ چلو باغوں کی طرف جانے کی بجائے صحرا کی طرف نکلو. لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں، سارے نقصانات برداشت کرتے تھے اور کبھی شکایت نہیں کرتے تھے. اور ان نقصانات کے آنے کے بعد انسان کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہو؟ وبشر الصابرین، ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی زبان پر آتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے اور اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا پلٹ کے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جاتی تھی تو اس پر بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے. احد کے میدان میں جب حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہو گئے کہ وہ ایک فطری بات ہے، اس وقت بھی زبان پر یہی الفاظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے بیٹے بچپن میں چھوٹی عمر میں قبر میں دفن کیے، اس وقت بھی یہی الفاظ کہے. اور گھر میں بیٹھے ہوئے رات کے وقت ہوا کے جھونکے سے چراغ بجھ گیا تو اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر بھی آپ نے انا للہ کہا ہے؟ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ انا للہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی مر جائے. فرمایا کہ مومن کا اتنا سا نقصان ہو تو اس پر بھی وہ انا للہ پڑے تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت اسماء اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی وفات پر جب وہ شہید کر دیے گئے تھے حرم کے اندر اور پھر ان کی لاش کو پولی پہ لٹکا دیا گیا تھا, جو آج آپ دیکھتے ہیں وہ شارع عبداللہ بن زبیر, اس چوراہے کے اوپر ان کی لاش کو پولی پہ لٹکایا گیا تھا مکہ کے اندر حرم کے بالکل قریب, 90 سال عمر تھی اس وقت ان کی. تو اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا اور اس وقت بھی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں بھی خطبے دیا کرتا تھا اور ممبر پر ہوتا تھا, اپنی زندگی میں جہاد کیا کرتا تھا اور گھوڑے پر سوار رہتا تھا, اب بھی وہ بلند ہے. یعنی یہ صبر ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں, بہت سی روایات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں. بڑا بلند مرتبہ, بڑا بلند مقام ہے ان کا. وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ یعنی ان کے خاوند ابو سلمہ میدان احد میں زخمی ہوئے, زخمی ہونے کے بعد جب آئے تو چارپائی پہ تھے, زخم ان کا بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اندر سے وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا, تو چارپائی ہی کے اوپر ایک دن انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جس سے میں بڑا خوش ہوا ہوں. حضور سے ایک بات سنی ہے جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں. کہتی ہے میں نے کہا مجھے بھی بتاؤ. تو کہنے لگے کہ اگر حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پر پڑھے اور پھر کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا فعل ذلک بہی, کہ اگر کہ کوئی شخص مصیبت کے وقت میں یہ کہے کہ یا اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما اور جو میرا نقصان ہوا ہے اس سے بہتر چیز مجھے عطا فرما, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو سلمہ اسی زخم کی وجہ سے جو میدان احد میں انہیں لگا تھا شہید ہو گئے. اور ام سلمہ خود راوی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات پر مجھے یہ دعا یاد آئی اور میں نے یہ دعا پڑھنے کا ارادہ کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا. یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی شخص کون ہے جو مجھے ملے گا میں اگر یہ دعا پڑھوں گی. لیکن کیونکہ حضور کا حکم تھا, کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی اور دل میں یہ خیال آیا, دعا تو میں پڑھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب عدت کے دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. کہتی ہیں میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے پیغام بھیج رہے ہیں شادی کے لیے, لیکن تین باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے میں مجھے تامل ہے. ایک تو یہ کہ میری طبیعت میں کچھ غصہ اور غیرت ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں آپ کے ساتھ میں نے کوئی غصے کی بات کہہ دی, گھر میں ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی, تو میری دنیا و عاقبت دونوں تباہ ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اب بڑھاپے کی طرف, میری عمر اب بڑھاپے میں داخل ہو چکی. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے اہل و عیال ہیں, میرے بچے ہیں. کہتی ہیں حضور نے فرمایا کہ تمہارے غصے کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے غصے کو دور کر دے گا. رہا عمر کا مسئلہ تو میں خود بھی بڑھاپے میں ہوں, یعنی حضور نے جو شادیاں کی ہیں سوائے ایک شادی کے کوئی شادی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے کسی باقرہ کے ساتھ شادی کی ہو. آپ دیکھیے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے آپ کی ساری بیویاں وہ تھیں جو بیوہ ہو چکی تھیں اور بعض دو دو تین تین مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں, ساری کی ساری امہات المومنین. فرمایا کہ عمر کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں بھی عمر کے اس حصے میں ہوں جسے جو بڑھاپے کی طرف لے جا رہا ہے, اور اہل و عیال تیرے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت یہ سوچا اور کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی تو میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیغام بھیجیں گے, لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی. اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہوا تو میری میرے بیٹے کی وفات پر سب سے بہتر تعزیت جس شخص نے کی وہ ابو طلحہ الخولانی تھے. ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور بیٹا فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں جب ہم اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھ کے اس کو قبر میں دفن کر کے, ابھی میں قبر کے اندر ہی تھا کہ قبر کے باہر ایک شخص نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے قبر سے باہر کھینچا، اور اس وقت اس نے کہا الا ابشرک، اے ابو سنان کیا میں تجھے ایک خوشخبری اور بشارت نہ سنا دوں؟ قلت بلا، میں نے کہا ضرور سنائیے. تو انہوں نے کہا میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، حدیث قدسی میں وہ آپ نے فرمایا کہ جب ملک الموت کسی کے بیٹے کی جان قبض کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہتا ہے یا ملک الموت قبضت ولد عبدی قبضت قرت عینہ وثمرت فؤادہ، اے موت کے فرشتے کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کی جان نکال لی؟ کیا تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی؟ اس کے دل کا قرار چھین لیا؟ تو موت کا فرشتہ کہتا ہے ہاں اے اللہ، تیرے حکم کے مطابق میں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا فعل عبدی، میرے بندے نے پھر کیا کیا؟ تو ملک الموت کہتا ہے استرجع وحمدک، کہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیری حمد میں لگ گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک مکان بنا دو اور اس مکان کی پیشانی پر لکھ دو بیت الحمد. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کی وفات پر اس سے بہتر تعزیت کسی نے نہیں کی جو تعزیت ابو طلحہ القولانی نے کی. قبر میں سے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کھینچا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے پیش ہوئی. تو دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے ہر وقت ہر قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں، اسی وقت کوئی مصیبت، کوئی ناگہانی مصیبت، کوئی نقصان اسی وقت بھی کوئی ہو سکتا ہے. ایسے حالات میں انسان اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا بلند درجہ اور بڑا بلند مقام ہے. اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد میں قدم اٹھاتا ہے اسے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے جن کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا. اور ان سارے کوئی آدمی اس راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس راستے پر چل نکلا ہوں اور دنیا کی باطل طاقتیں اس کے لیے کوئی آزمائش پیدا نہیں کرتی اور اس کو برداشت کر لیتی ہیں، تو اس آدمی کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ کہیں اس کے نصب العین میں کوئی خامی اور کوتاہی تو نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا نصب العین حق کا نصب العین ہو اور باطل اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے. باطل تو ضرور اس کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو اور آخرت میں بھی اس کی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.